shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وكنتم امواتا، اور تم تھے بے جان. فأحياكم، پھر تم کو زندہ کیا. ثم يميتكم، پھر تم کو موت دے گا. ثم يحييكم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم إليه ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذي خلق لكم، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب. ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیے ان کے سات آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس پہلی آیت شریفہ میں انسان کی اپنی تخلیق اور اس کی مختلف منازل ذکر فرمائی تھیں. دوسری آیت میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان کی بقا کے لیے اللہ تعالی نے جو سامان فرمایا ہے اس کو ذکر فرمایا. جیسے حق تعالی شانہ کی جانب سے انسان کا وجود عطا کیا جانا محض اس کا عطیہ ہے، کوئی استحقاق نہیں. اسی طرح انسان کی بقا کے لیے جتنا سامان اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی محض احسانی احسان ہے، ورنہ بندے کا کوئی استحقاق تو تھا نہیں. تو یوں فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر کی ساری چیزیں پیدا فرمائیں، خود زمین بھی. زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائیں. لکم میں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا فرمائیں. سب کی سب، زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے تمہاری منفعت وابستہ نہ ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری غذا کے کام آتی ہیں, بعض ایسی ہیں جو تمہاری دوا کے لیے استعمال ہوتی ہیں, بعض ایسی ہیں جو تمہیں بالواسطہ نفع پہنچاتی ہیں, جیسے مکانوں کا سامان ہے کہ یہ سامان نہ ہو تو مکان نہیں بنے گا, اور مکان تو نفع کی چیز ہے. اسی طرح مختلف قسم کے اوزار اور ہتھیار جو مختلف صنعت پیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں وہ بھی انسان کے نفع کی چیز ہے. اور بہت سی چیزیں تمہاری عبرت کے لیے اور یہاں کو دیکھ کر آگے کے لیے قیاس کرنا اس کے کام آتی ہیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ بہت سی چیزیں انسان کے کام میں نہیں آتی, جیسے سانپ ہیں, بچھو ہیں, زہریلی چیزیں ہیں, یہ تو ہمارے کام نہیں آتی. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی کام آتی ہیں. ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا کام آنا ہمیں معلوم بھی ہو. اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ہمارے کن کن کاموں میں لگا رکھا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے ایک لمحہ کے لیے کہ ہمارے کسی کام نہیں آتی, تو اتنا تو کام آتی ہیں کہ جب تمہیں بتایا جائے گا کہ قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے تو تم اس کا تصور کر سکو گے. دوزخ میں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے جتنا کہ اونٹ ہوتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے, اور ایسے زہریلے سانپ ہوں گے, اور ایسے گنجے سانپ ہوں گے. کہ خدا نہ خواستہ ایک بار کاٹ لے تو 100 سال تک اس کا, ایک دفعہ کا کاٹنا 100 سال تک اس کا زہر کا درد نہ جائے, اور وہ ہم وقت کاٹتا رہے گا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. تو یہاں کی مضر چیزوں کو دیکھ کر کم سے کم اتنا تو کر سکو گے کہ اگلے جہان میں یہ جو چیزیں تمہیں درپیش ہیں ان کو سمجھ سکو گے, ان سے عبرت حاصل کر سکو گے. اگر سانپ اور بچھو کا نشان ہی نہ ہوتا اور کوئی تصور ہی نہ تمہارے سامنے ہوتا تو تمہیں کیسے سمجھاتے کہ وہاں سانپ اور بچھو ہوں گے. تو بہت سی چیزیں ہماری عبرت کے لیے بھی ہیں, اور بہت سی چیزیں ہمارے عذر کے لیے ہیں, جیسے اللہ تعالی نے خطا و نسیان کو پیدا کر دیا ہے, آدمی سے بھول چک ہو جاتی ہے, یہ بھی ہمارے نفع کے لیے ہے, تاکہ ہم بارگاہ الہی میں یہ کہہ سکیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے. بھولنے چوکنے والے, بھول چوک والی مخلوق ہے, معاخذہ نہ فرمائیے ہم سے، عذر کر سکو گے؟ اس عالم کی سب سے ہولناک اور خوفناک چیز موت سمجھی جاتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھی
www.shahideislam.com
تمہارے نفع کے لیے ہے. اول تو اس لیے کہ یہاں تو مزدوری کرتے رہے، اب جا کے مزدوری کا بدلہ بھی تو لو. یہ تو کارخانہ ہے، یہاں اپنی اپنی محنت میں لگے ہوئے ہو، اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہو، اب تمہیں تنخواہ تو اور مزدوری تو صاحب کے دفتر سے ملے گی، کارخانے میں تھوڑی ملے گی. اور موت کیا ہے؟ جسرو یوسل الحبیب الی الحبیب، ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے. اگر موت نہ ہوتی تو اس دار البلا سے، اس مصیبتوں کے گھر سے اور ان آفات کے جنگل سے آدمی کو نجات کیسے ملتی؟ بہت بڑا انعام ہے. اور اس کے علاوہ اگر انسان پیدا تو ہوا کرتے لیکن جانے والے جایا نہ کرتے، تو یہاں تو میرا خیال چیونٹیوں کی تعداد کم ہے، انسانوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جاتی. یہ ہمارے جدید تہذیب یافتہ اور متمدن لوگ آنے والے نسلوں کے خوف سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تم خود ہی کیوں نہیں جانے کی کوشش تیاری کرتے کہ پچھلے آنے والے آئیں ہم جائیں؟ ہمیں تو خود رہنا ہے یہاں، لیکن آنے والوں کو آنے نہ دیا جائے. آج کا فلسفہ یہ ہے. خیر، کہنا یہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آبا و اجداد تک سارے کے سارے موجود ہوتے تو خدا کی پناہ آپس میں کیسی جنگ ہوتی انہی کی؟ یہ کہتے کہ یہ بڑے میاں چلتے بھی نہیں ہوتے. بہت بڑا انعام ہے حق تعالی شانہ کا کہ پرانوں کو لے جاتے ہیں، نئے ان کو لے آتے. غرضے کے اس کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں پیدا کی گئی، سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا انتفاع یا کو منفعت تمہیں معلوم ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی منفعت معلوم نہیں ہے. اب یہاں ایک مسئلہ، اس میں بعض علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل ان چیزوں میں، زمین کی چیزوں میں اباحت ہے یا تحریم ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ شریعت جس چیز کو حلال کہے گی وہ حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گی وہ حرام ہوگی. لیکن اگر شریعت کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کہے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حلال کہیں گے جب تک کہ شریعت کی کوئی دلیل اس کو حرام نہ قرار دے. یہ اس کو حرام کہا جائے گا جب تک کہ شریعت کی کوئی دلیل اس کو حلال قرار نہ دے؟ اس بارے میں علماء کے تین قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، مطلب یہ کہ جن چیزوں کے لیے شریعت نے فرما دیا کہ یہ جائز نہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں یا مکروہ ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ حلال ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ان کو ہم مباح سمجھیں گے، یعنی جائز سمجھیں گے، جب تک کہ شریعت کی کوئی دلیل ان کے ناجائز ہونے پر قائم نہیں ہوتی. جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ یہ کہیے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی زینت کو حرام قرار دیا ہو اور اللہ تعالی کی عطا کی ہی پاکیزہ چیزیں دوسرے حضرات فرماتے اس کے بالکل برعکس کہ اصل اشیاء میں تحریم ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت کا کوئی بیان ہمیں معلوم نہیں اس کو حرام سمجھیں گے جب تک کہ شریعت سے اس کا حلال ہونا ہمیں معلوم نہیں ہو جاتا. اور بعض نے کہا لا ہذا ولا ذاک، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے اس کے بارے میں. یہی صحیح قول ہے، اصل اشیاء کی تحت اباحت ہے یا اصل اشیاء کی تحریم ہے، ان دونوں دعووں پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم اس معاملے میں توقف کریں گے اور بطور اصول کے نہ اس کو لیں گے نہ اس کو لیں گے. اصل میں حلال اور حرام اشیاء صرف عقل سے معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے شریعت کی ضرورت پیش آتی ہے. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، سے وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے تمہارے واسطے سب کچھ جو زمین میں ہے. اس سے فرقہ باغیہ نے بھی استدلال کیا، یہ فرقہ باغیہ تو ایک جانوروں کا ٹولہ ہوا ہے، وہ اس کے قائل ہوئے ہیں کہ چیزوں میں حلال و حرام کا تصور ہی غلط ہے. تمہیں جنسی خواہش کے لیے جو عورت ملے اس کو استعمال کرو، ماں ملے یا بہن ملے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. میرا خیال ہے انسان ہی تھے، گدے تھے یہ. کھانے کی چیزوں کے لیے جو چیز تمہیں مل جائے کھاؤ، اپنی ہو یا پرائی ہو. یہ پکے سوشلسٹ تھے، سوشلزم کے قائل تھے. اور انہوں نے استدلال کیا یہاں سے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے.
www.shahideislam.com
تمہارے نفع کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ استدلال ایسا بیہودہ ہے کہ ہر آدمی اس سے گن کرے گا. اس لیے کہ جب گھر میں چند افراد ہوں اور گھر کا سربراہ سب کے لیے جوتے لے کر آئے اور یہ کہے کہ تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، تو اس کے یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے لیے سب لے کے آیا ہے. کبھی کسی عاقل نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ جوتوں کے سارے جوڑے ایک ہی انسان کے لیے لائے گئے ہیں، گھر کے ایک ہی فرد کے لیے لائے گئے، باقی کے لیے نہیں. اور یہ بھی کبھی کسی نے سمجھا کہ جو چاہے اس کو استعمال کرتا رہے. کپڑے ہیں مثال کے طور پر، زنانہ کپڑے مرد استعمال کریں، مردانہ عورتیں استعمال کریں، کبھی نہیں کہا. بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک تقسیم کر لو، جو جو جس جس کے لیے لایا. اسی طرح اللہ تعالی نے یہاں ملکیت قائم کر دی ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز کا مالک ہے، فلاں فلاں چیز کا مالک ہے، تو جس کی ملکیت ہوگی وہ استعمال کرے گا، دوسرا استعمال نہیں کرے گا. یہ مطلب ہے کہ تمہارے لیے بنایا جو کچھ کے زمین میں. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے، یہی فرض کر لو کہ سب کے لیے کے نفع کے لیے بنایا ہے، تو تم جانتے ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں آدمی کے نفع ہی کے لیے ہیں، لیکن بیمار کو روکا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ مضر ہے. چیز بذات خود نفع کی تھی لیکن اس کے لیے مضر ہے. اسی طرح تمام چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر آدمی کو اس سے نفع اٹھانا بھی صحیح ہے، یہ ہر آدمی کے لیے مفید بھی ہوگا. بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں وہ استعمال کرو، جو مفید نہیں وہ نہ کرو. تو کچھ چیزیں تو مفید اور غیر مفید عقل سے معلوم ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں مفید اور غیر مفید ہمیں عقل سے معلوم نہیں ہوتی، اس کے لیے شریعت سے رجوع کیا جاتا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے ہوں گی، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی، ان سے بچنا ضروری ہو. ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. آسمان کی طرف متوجہ ہونا عام طور پر، پھر قائم ہوا عرش پر، ثم استوى على العرش آتا ہے دوسری جگہ. یہاں تو آسان ہے ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا، توجہ فرمائی آسمان کی طرف. سو ان کے بنا دیے، ٹھیک ٹھیک بنا دیے سات آسمان. ٹھیک ٹھیک بنا دیے یعنی ان میں کوئی کجی، کوئی شگاف اور کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. حق تعالی شان ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ آسمان کب سے تخلیق کیے گئے ہیں، لیکن آج تک اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی. اس چھت کو مرمت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اس کا مسالہ کبھی پرانا نہیں ہوا. جیسا کہ یہ کرے جو گردش کر رہے ہیں خلا میں، سورج چاند وغیرہ یہ بھی پرانے نہیں ہوئے. تو فسواہن کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ٹھیک بنایا, جیسا اس کی حکمت کے مطابق تھا ویسا بنایا کہ ان میں کسی قسم کو کوئی شگاف اور کسی قسم کو کوئی فطور نہیں پایا جاتا. اور سات آسمان بنائے, فلسفہ کہتے ہیں نو آسمان ہیں, پرانے فلسفہ سو نو آسمان کہا کرتے تھے, غالباً وہ عرش کو اور کرسی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہوں گے. لیکن انسانوں کو یہ آسمان ہی نظر آ رہا ہے, عرش اور کرسی نظر نہیں آ رہے. اور اللہ تعالی یہاں ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو انسان پر حجت قائم کریں, اس لیے نو آسمانوں کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ سات. اور جدید فلسفہ یا سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان چیز ہی کوئی نہیں, منتہی نظر کا نام ہے, یہ ان کی بے وقوفی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو معلوم ہو اس کا نام تو علم ہے, لیکن ان بے وقوفوں نے جہل کا نام بھی علم رکھ لیا ہے. یعنی جو چیز ہمیں معلوم نہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے. بھائی جو چیز مجھے معلوم نہیں وہ تو جہل ہوا نا میرا, جہل تو علم نہیں ہے. کیا تم وہاں پہنچ کے آئے تھے اور تم نے آ کے بتا دیا تھا ہمیں کہ ہم دیکھ آئے ہیں وہاں آسمان والوں میں کوئی چیز نہیں ہے, صرف اپنے جہل کا نام علم رکھتے ہو اور لوگوں پر دھونس جماتے ہو کہ ہم بڑے سائنسدان ہیں فلاسفر ہیں اور ہم نے ہماری سائنس نے بہت ترقی کی ہے, بہت آلات ایجاد کر لیے, ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے. تو نہیں پہنچے کا معنی یہ ہے کہ تمہیں علم نہیں حاصل ہو سکا ابھی تک. خدا کے لیے اپنے اس جہل کو اور نادانی کو دلیل نہ بناؤ نفی کی, بلکہ یوں کہو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم مان لیں گے کہ تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے, خود تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کے اسرار میں سے ابھی تک ہمیں ایک بٹا لاکھ بلکہ کروڑ میں حصہ بھی کہنا چاہیے نہیں معلوم ہو سکا. تمہاری تمام تر سائنسی ترقیات کے باوجود ابھی تک تم کائنات کے اسرار کا اکتشاف کروڑ میں حصہ بھی نہیں کر سکے. لیکن ہمارے نوجوان مرعوب ہو جاتے ہیں ایسی الٹی سیدھی باتیں سن کے, اور ان کو سب سے پہلی بات دماغ میں یہ خارش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو جھٹلائیں یا مولوی کو جھٹلائیں کہ مولوی غلط کہتا ہے. سب سے پہلی خارش یہ ہوتی ہے. تو سات آسمانوں کا وجود ہے, قدیم فلسفہ مانتے تھے. اور جدید فلسفہ اس کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم تمہاری مانے نہ ان کی مانے, ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے. فسواہن سبعۃ سماوات, پھر بنا دیے, ٹھیک بنا دیے ان کے سات آسمان. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ زمین پہلے پیدا ہوئی ہے اور آسمان بعد میں, کیونکہ فرمایا کہ اس نے پیدا کر دیا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے, متوجہ ہوا آسمان کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ حق تعالی شانو نے زمین کا مادہ پیدا فرمایا، مادہ پیدا کرنے کے بعد پھر آسمان کا تصفیہ کیا، یعنی ان کو ٹھیک بنایا، پہلے مادہ ان کا پیدا ہو چکا تھا. جبکہ زمین کے اندر جو جو کچھ پیدا کرنا تھا اس کی تجویز ہو چکی تھی. یا خلق سے مراد یہ نہیں کہ بالفعل پیدا کر دیا، بلکہ پیدا پیدائش کا پورا نقشہ مرتب کر دیا، چارٹ مقرر کر دیا اللہ تعالی نے کہ جب سے زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ رہے گی اس میں یہ یہ چیزیں یوں یوں پیدا ہوں گی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خاصیت کو جانتا ہے، تمہاری استعداد کو جانتا ہے، کون سی تمہارے لیے مفید ہے اس کو جانتا ہے، کون سی مضر ہے اس کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو استعمال کر کے کیا شکر ادا کیا، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تو تم نے کتنا کیا، اور کس نے ناشکری کی. نتیجہ یہ تنیے کہ اپنی علم کے مطابق تمہارے اس شکر کا بھی بدلہ دے گا اور تمہاری ناشکر کا بھی بدلہ دے گا. سبحانک اللہ.
www.shahideislam.com.
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله. وإذ قال ربك، قد فرمایا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں ایک نائب. قالوا تو کہنے لگے، اتجعل فیہا کیا آپ بنائیں گے اس میں، میں یفسد فیہا جو فساد مچائے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح کہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الأسماء كلها، اور سکھا دیے آدم کو نام سب کے سب. ثم عرضهم على الملائكة، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے. فقال انبئوني باسماء هؤلاء، پس فرمایا مجھ کو خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. قالوا سبحانك، وہ کہنے لگے آپ پاک ہیں. لا علم لنا، ہم کو کچھ علم نہیں. الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. انك انت العلیم الحکیم، بے شک آپ یقیناً بڑے علم والے، بڑی حکمت والے. قال یا آدم، فرمایا اے آدم. انبئهم باسمائهم، ان کو بتائیے ان چیزوں کے نام. فلما انبئهم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے باسمائهم، ان چیزوں کے نام. قال الم اقل لكم، تو فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرمایا جا رہا ہے. اس سے پہلی دو آیتوں میں حق تعالی شانہ نے اپنے انعامات کو ذکر فرمایا تھا. انعامات دو قسم کے ہیں، ایک عام اور دوسرے خاص. عام سے مراد ہیں جو تمام بنی نوع انسان کو شامل ہیں، اور خاص سے مراد ہیں وہ انعامات جو ایک خاص طبقہ اور قوم سے متعلق ہیں. ان انعامات خاصہ کا بیان شروع ہوگا یا بنی اسرائیل سے. اور اس سے پہلے انعامات عامہ کو ذکر فرمایا ہے، پھر انعامات دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض جسمانی ہیں اور بعض روحانی اور معنوی. اس سے پہلے کی دو آیتوں میں جسمانی انعامات کو ذکر فرمایا گیا تھا، اور یہاں معنوی اور روحانی انعام کو ذکر فرماتے ہیں. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان جسمانی انعامات میں سب سے اہم ترین نعمت آدمی کے وجود کی تخلیق تھی. پہلی آیت میں اس کو ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پر وہ انعامات جو انسان کی بقا سے متعلق ہیں دوسری آیت میں اس کو ذکر فرمایا تھا. بہر کیف یہاں سے روحانی انعامات کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے گئے وہ پوری بڑی نوع انسان پر ہے. ان کی تخلیق, ان کا اعزاز و اکرام, ان کا خلیفہ بنایا جانا, ان کو اسماء کی تعلیم, ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروانا, پھر ان کو جنت میں ٹھہرانا, یہ تمام وہ انعامات ہیں جو براہ راست حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے. اور
www.shaheed-e-islam.com
ان کے واسطے سے تمام بنی نوع انسان پر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے, حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ اطلاع دینا مشورہ لینے کے لیے نہیں تھا, کیونکہ حق تعالی شانہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں. اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, یہ بطور اعتراض کے نہیں تھا. حق تعالی شانہ کا فرشتوں کو یہ بتانا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں, اس میں یہ حکمت کار فرما تھی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کر دی گئی اور اس پورے نظام کو مرتب کر دیا گیا. اور زمین سے متعلق بھی جتنے شعبے ہیں خدمت کے, یہ سارے کے سارے فرشتوں سے متعلق ہیں. بارش برستی ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا محکمہ ہے. سبزہ اگتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ, پہاڑوں کا الگ فرشتہ, دریاؤں کا الگ فرشتہ, یعنی پورا یہ نظام حق تعالی شانہ نے ملائکہ کے سپرد کر رکھا ہے, اس خدمت پر مامور ہیں, گویا ملازم ہیں. اب اس کارخانے میں جتنے ملازمین ہیں ان کو اس بات کی اطلاع دینا, یہ کیا کرتا ہے, ان کو اس بات کی اطلاع دینا کہ ہم اس کارخانے کا ایک منتظم اعلی مقرر کر رہے ہیں جس کو خلیفہ کہتے ہیں, یہ اس لیے ضروری ہوا تاکہ وہ سارے کے سارے اس کی خدمت میں اور اس کی اطاعت میں لگ جائیں. جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے تعاون کریں, تو حضرات ملائکہ کو یہ اطلاع دینا بطور مشورے لینے کے لیے نہیں تھا, بلکہ اطلاع تھی اس بات کی کہ اس زمین کا خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے اور اس زمین کی فرمان روائی یا حکومت اس کے سپرد کی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ضمناً مشورے کی بھی تعلیم ہو گئی. حق تعالی شانہ ایک عام ترین انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں اس عالم کے اندر، تو اس کی اطلاع دیتے ہیں فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ کو تو احتیاج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ ان کی رائے کیا ہے، اظہار کرنا مقصود ہے اس بات کا کہ ان کی رائے کیا ہے. تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس میں مشورے کی بھی تعلیم ہو گئی، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مورد وحی تھے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی الہی ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی اور نگرانی کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن آپ کو حکم فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کیتی صحابہ کرام سے. تو ہر چند کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا مشورے کی، اس لیے حکم فرمایا گیا. یہاں بھی یہی بات سمجھ لی جائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ. خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کا حکم نافذ کرنے کے لیے اس کا قائم مقام ہو. وہ اپنا حکم جاری نہیں کرتا، بلکہ کسی کا حکم نافذ کرتا ہے اس کی نیابت میں. تو خلیفہ کے لفظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ اس سرزمین میں اللہ تعالی کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اس خلیفہ کو لایا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دو انواع مخلوق کی پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرات ملائکہ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں زمین کی خدمات پر مامور ہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں زمین پر، کچھ آسمان والے فرشتے ہیں، کچھ زمین والے فرشتے ہیں. دوسرے جنات بھی موجود تھے، لیکن نیابت ارضی کے لیے، زمین کی خلافت کے لیے ان دونوں کو موضوع نہیں سمجھا گیا. ملائکہ کو اس لیے کہ ملائکہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس کام میں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، بلکہ
www.shahideislam.com
ان کو جو حکم دیا جائے اس کو کل ڈالتے ہیں. کھانے پینے کی خواہش ان میں نہیں ہے، بیوی بچوں کا قصہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لباس پوشاک اور رہائش کے بکھیڑے ان کے ساتھ نہیں ہیں. قوت شہویہ ان میں نہیں ہے، قوت غضبیہ ان میں نہیں ہے. تو جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیا چیز ہے، وہ بھوکوں کا علاج کیا کرے گا؟ اور اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لیجیے، ان میں صرف طاعت و عبادت کا رخ ہے، وہ معصیت کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے اس کو نہیں جانتے. اس کے برعکس ملائک جنات ہیں. جنات میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر جن کو شیاطین کہتے ہیں، اور کچھ مومن بھی ہیں. اس وقت تو ایمان اور کفر کا سلسلہ نہیں چلا تھا. چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے درکار تھیں اور عدل قائم کرنے کے لیے درکار تھیں، وہ اس کی فطرت میں رکھ دی گئی. اس لیے یہ نسخہ جامعہ ہے. اس کتاب تخلیق کا اس لیے فرمایا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں زمین. فرشتوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی.